اب آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 116 سے، بہت ہی خوبصورت آیات ہیں، اور اپنے دشمن کو پہچاننے کی ضرورت ہے، شیطان کے جو ہمارے خلاف ہتھکنڈے ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ فرمائے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں، اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے۔ بعض لوگوں کو اس آیت پہ بھی غلطی لگتی ہے، کہتے کوئی بات نہیں شرک تو نہیں کرتے نا، اللہ نے کہا صرف شرک کو معاف نہیں کرتا۔ پہلی بات ہے کہ شرک کو صحیح سمجھتے ہی نہیں، کتنے لوگ ہیں جو شرک کرتے ہیں اور خود کو مشرک نہیں سمجھتے۔ اور دوسری بات ہے کہ سارے دوسرے گناہ اللہ سب کے نہیں معاف کرے گا، لیمئی یشا، کسی کے پاس کوئی کلیم نہیں ہے کہ کل کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمارا کیوں نہیں معاف کیا، اللہ تعالیٰ کہیں میں نے کہہ دیا تھا لیمئی یشا اور تم اس میں نہیں آتے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کیا میں گناہوں کو کرتے وقت اس خوف کا شکار ہوتی ہوں کہ کل مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا، وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں، وہ اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں جس کو اللہ نے لعنت زدہ کیا، وہ اس شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا۔ یہاں سے سنتے وقت آپ ساتھ ساتھ محاسبے کے پوائنٹ ذہن میں بناتے رہیں اور اس کو بعد میں چیک لسٹ میں لکھ لیں کہ شیطان کے یہ چیلنجز جو تھے کیا واقعی میں ان کو محسوس کرتی ہوں۔ جس نے اللہ سے کہا تھا میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، کیسے اللہ کے حکم سے زیادہ شیطان کے حکم کو مانیں گے، ہیں آج ایسے؟ شیطان لے چکا ہماری اکثریت کو، میں ان کو بہکاؤں گا اور میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا اور انہیں حکم دوں گا کہ وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے، اور میں ان کو حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے، یعنی پورا فطرت کا نظام بدل دوں گا، عورت کو مرد اور مرد کو عورت بنا دوں گا، پہننے میں، اوڑھنے میں، کھانے پینے میں، زندگی گزارنے کے طور طریقے میں دونوں ایک دوسرے کی کو کاپی کرنے لگیں گے۔ اس شیطان کو جس نے اللہ کی بجائے اپنا ولی اور سرپرست بنا لیا وہ صریح نقصان میں پڑ گیا، وہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے مگر شیطان کے سارے وعدے بجز فریب کے اور کچھ نہیں، ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جن سے خلاصی کی کوئی صورت نہ پائیں گے، رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں، انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور اللہ سے بڑھ کر کون سچا ہوگا اپنی بات میں۔ یہاں آپ دیکھیے کہ اگر ہم محاسبہ کرتے ہوئے ان آیات کو دیکھیں تو شیطان کے کھلے کھلے چیلنج ہیں۔ چند نقطے چیک لسٹ کی صورت میں، کیا شیطان کو میں اپنا عبدی دشمن سمجھتی ہوں؟ کیا شیطانی وسوسوں پر میرا رویہ وہی ہوتا ہے جو کسی دشمن کی بات کو سن کر ہوتا ہے؟ کیا شیطان مجھے آرزوؤں میں مبتلا تو نہیں کر چکا؟ کیا شیطان مجھے سیدھے راستے سے بہکا تو نہیں چکا؟ کیا شیطان کے بہکاوے پہ میں اپنے جسم میں ایسی تبدیلیاں تو نہیں کرواتی کہ جو فطرت کے خلاف ہیں؟ بعض عورتیں سیکس بدل لیتی ہیں مرد بننے کی کوشش کرتی ہیں، بعض مرد عورتیں بننے کی کوشش کرتے ہیں، بعض اپنی آواز چینج کرتے ہیں، بعض اپنے فیچرز چینج کرتے ہیں۔ آج کے دور کا معروف فیشن ہے، آپ کو پتا ہے کہ ناک کو گھسوا کے جاپنیز ناک کرواتے ہیں، چپٹی ناکیں، بعض اپنے جسم کے اندر ایسی ریت کی سلیں رکھوا کے اپنے جس سینے کے ابھار کو بڑھواتی ہیں۔ یہ ساری غیر فطری چیزیں ہیں۔ عورتوں کا مرد بننا، یعنی عورتوں کا اپنے آپ کو سٹرلائز کر لینا، یا مردوں کا بچوں کو پیدا کرنے کے قابل نہ رہنا، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں، یہ شیطان کے دھوکے تھے جس میں انسان آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آگاہ کرتا ہے کہ دیکھو یہ تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن مانو۔ بس دفعہ ہوتا کیا کہ زندگی ساری شیطانوں کی مرضی کی اور اس کے حکموں کے مطابق چل رہی ہوتی ہے، لیکن جہاں جنت کی بات آتی تو کہتے ہیں نہیں، دیکھنا جنت میں تو میں ضرور جاؤں گی۔ تو اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ جنت میں کون جائے گا، تم جاؤ گے یا کون جائے گا؟ لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ، انجام کار نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر، جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے حامی اور مددگار نہ پا سکے گا، اور جو نیک عمل کرے خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ایسے ہی لوگ جنت میں جائیں گے، ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہونے پائے گی۔ کیا میں جنت کو صرف خواہشات کی بنیاد پر لینا چاہتی ہوں؟ تو یاد رکھیے کہ جنت صرف خواہشوں سے نہیں ملتی، عمل سے ملتی ہے۔ اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنا رویہ نیک رکھا اور یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کی، اس ابراہیم کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اور اللہ ہر چیز پر محیط ہے۔ لوگ تم سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہہ تو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے، اور ساتھ ہی وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں، یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہیں جن کے حق تم ادا نہیں کرتے اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو، یا لالچ کی بنا پر تم خود ان سے نکاح نہیں کرنا چاہتے یا لالچ کی بنا پر تم خود ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو، اور وہ احکام جو ان اور بچوں کے متعلق ہے جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے۔ اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی تم کرو گے اللہ کے علم سے چھپی نہ رہے گی۔ سورت کے شروع میں یتیموں کے حقوق کی بات تھی، یہاں اسی کو ریوائز کروایا جا رہا ہے کہ یتیموں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو کہ کہیں ان کے ساتھ حق تلفی نہ ہو۔ یہاں سے اب آگے جو بات ہے وہ مرد کے بگاڑ کے سلجھاؤ کی ہے۔ جو پیچھے بات تھی عورتوں کے بگڑنے کی، اب عورتوں کی بات ہے کہ مرد کے اندر خرابی دیکھے، مرد بگڑے میں تو وہ عورتیں کیا کریں۔ انمراتن خافت من بالیہا نشوزن و اعراضن فلا جناح علیہما، اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو تو کوئی مذائقہ نہیں کہ میاں اور بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلح کر لیں، صلح بہرحال بہتر ہے۔ صلح ہو کیوں نہیں پاتی؟ اس لیے کہ نفس تنگ دلی کی طرف جلد مائل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر تم لوگ احسان سے پیش آؤ اور خدا ترسی سے کام لو تو یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا۔ بیویوں کے درمیان پورا عدل کرنا تمہارے بس میں ہی نہیں، تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو سکتے، لہٰذا قانون الہی کا منشا پورا کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر لٹکتا ہوا چھوڑ دو۔ اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ تعالیٰ چشم پوشی کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، لیکن اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا۔ اللہ کا دامن بہت کشادہ ہے اور وہ دانا و بینا ہے، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی انہیں بھی یہی ہدایت کی تھی، اور اب تم کو بھی یہی ہدایت کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو، لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو۔ آسمان و زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے، اور وہ بے نیاز ہے اور ہر تعریف کا مستحق ہے۔ یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جب مرد کے مزاج میں نشوز آئے، پیچھے عورتوں کے بگاڑ کی بات تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بتا دیا کہ عورتوں کے ساتھ کس طریقے سے اچھا معاملہ کرو کہ وہ خود بخود ہی تمہاری طرف مائل ہو جائیں۔ اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے مرد کے بگاڑ کی۔ مرد کے بگاڑ کی دو وجوہات ہوتی ہیں، ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ عورت میں کچھ کمی ہے اور مرد ذرا زیادہ خوبیاں رکھنے والا ہے، اور دوسری وجہ کیا ہوتی ہے کہ عورت میں کوئی کمی نہیں، عورت مکمل اپنے طور پہ خدمت گزار بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، کوئی نقص نہیں، لیکن مرد کی زندگی میں کوئی دوسری عورت آ چکی ہے، دوسری شادی کا چکر ہے، یا کوئی کسی جگہ اور نظریں لگ چکی ہیں، کسی اور کو بسانا چاہتے ہیں۔ تو ان دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے حل دے دیا۔ پہلی صورت جہاں عورت میں کچھ کمی ہے، عورت کو لگتا ہے کہ مرد میری طرف مائل نہیں ہوگا اور مجھے طلاق دینا چاہتا ہے، وہ وجہ ظاہری بھی ہو سکتی ہے، جسمانی عیب بھی ہو سکتا ہے اور روحانی اخلاقی عیب بھی ہو سکتا ہے۔ بعض دفعہ مرد بہت پڑھا لکھا ہوتا ہے تو عورت جو ہے وہ کم پڑھی لکھی ہے، یا کوئی بھی فرق ہو سکتا ہے جو شادی کے وقت پہ دیکھا نہیں گیا۔ اس صورت میں کیا کرے عورت؟ پہلے خود کو چیک کرے، کس سٹیج پہ گزر رہی ہوں زندگی کے؟ ابھی بالکل نئی شادی ہے نا، شروع کے دن ہے، ابھی کوئی لائبلٹیز نہیں بڑھی، پتہ چلا غلط فیصلہ ہو گیا، نہیں صحیح کیا ماں باپ نے فیصلہ، یا جو بھی معاملہ ہوا، دھوکہ ہو گیا، لڑکا شرابی تھا، سو آن۔ پہلے اس کی اصلاح کی کوشش کرے، بتائے اس کو اچھی برے کا فرق بتائے، اپنی لمٹس رکھتے ہوئے اس کے ساتھ تعلق رکھے، پوری کوشش کرے اس کی بھی اصلاح کی، اس کو کوئی دین کا میسج دے، اس کو بتا دے کہ دیکھو میں دین پہ ہوں، تم دین پہ نہیں ہو۔ لیکن ہمارے ہاں یہ کہاں کھیل ہے، کون دین کے اوپر اور نہ ہونے پہ گھر چھوڑتا ہے؟ ہمارے گھر تو چھوڑتے ہیں تو دوسری چیزوں پہ چھوڑتے ہیں، جب مرد ماریں پیٹیں یا حق نہ دیں یا ذمہ داریاں نہ پوری کریں۔ لیکن یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ دین کا جو فرق ہوتا ہے اس کی بنیاد پہ رشتے نہیں ہو سکتے، یہ آگے بات آئے گی۔ اس کو ایک طرف کرتے ہوئے اگر ہم دنیاوی معاملات میں دیکھیں کہ بیوی کو لگتا ہے کہ مرد مجھے چھوڑنے والا ہے، بالکل اس نے مجھے نہیں رکھنا، کیا کرے؟ خود سوچے، اکیلے بیٹھے اور لکھے، اس کے ساتھ رہنے کے فائدے اور اس کے چھوڑنے کے نقصانات۔ फिर एक एक चीज़ जो दिल दिमाग में ना, उसको कागज़ पे लिखे। जब हम कागज़ पे लिखते हैं ना, तो उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। पहली बात है कि अगर यहाँ छोड़ती हूँ तो क्या अब इस स्टेज पे किसी दूसरी जगह जा सकती हूँ, नंबर एक। दूसरी सूरत यह है कि अगर यहाँ छोड़ती हूँ तो इससे बाद इससे बुरे हालात मिलते हैं। फिर तीसरी चीज़ ये है कि इस सूरत में यह है कि अगर यहाँ मिल क्या रहा है। बस तो ऐसा होता है कि मर्द के मिजाज में गुस्सा है, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन रोज़ी रोटी की तंगी नहीं होती। अब औरत गुस्से में आ गई, मुझे तलाक चाहिए, ले ली तलाक। तलाक क्यों चाहिए? कि ये लड़ता बहुत है। तलाक लेने के बाद पता चला कि अब तो खाना भी है, पीना भी है, घर का किराया भी है, और ना कोई जॉब है, ना कुछ, और दुनिया ना कुछ, ये तो मसले। फिर याद आता है, चलो कोई नहीं, घर की मुझे तो कभी फिक्र ही नहीं हुई थी कि घर का किराया कहाँ से जाता है। बड़े मसले हो गए ना। तो इंसान पहले ही सोच ले कि कल के मसले आज सोच लो। आज मसले हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि कल अलहदा होने में दूसरे मसले आ जाएं। फिर इस तरह से अगर फील होता है कि नहीं, यहाँ रहने से हट टूट रही है, ये सूरत है औरत के मर्द से अलग होने की, और मर्द के भी औरत से ऑफकोर्स होने की, कि मर्द को अपने ऊपर फितने का डर है। मिसाल है कि आप देखिए कि एक औरत और मर्द इकट्ठे रहते हैं, दुनिया वालों की नज़र में वो शौहर बीवी हैं, लेकिन उसके हक ही पूरे नहीं हो रहे। खाना पीना प्रोटेक्शन, ये सब कुछ औरत की ज़रूरत है, लेकिन जिस्मानी तकाजे भी होते हैं। औरत दूसरों को देखती है, बड़े खुशबाश रह रहे हैं, उसका दिल जलता है। खुदा न खास्ता वो गलत चीज़ों में चली जाए, वो अपने नफ्स की ख्वाहिश कहीं और पूरी करे। अगर ऐसी सूरत आती है तो फिर तो औरत को बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। उसको वार्निंग दे दें, 1 महीना 2 महीने 4 जो दे सकती है, कि इससे ज़्यादा अब नहीं चल सकती। अगर आप मेरे साथ मेरे में दिलचस्पी नहीं समझते तो मुझे फारिग कर दें। फिर पूरी ज़हनी तौर पे तैयार हो अगली आने वाली चीज़ों पे, और कभी मायूस ना हो। अल्लाह ताला ने खुद ही इनायात में बता दिया कि मैं बड़ा गनी हूँ, मेरे ख़जाने बहुत हैं। तुम एक जगह एक दर बंद होगा, दूसरा खुल जाएगा। लेकिन इस मामले में डिले नहीं करना चाहिए। हम डिले करते हैं, पहले अकेले थे, शुरू में समझ आ गया ना, ये मर्द इस काबिल नहीं, ये लड़का नहीं रखेगा, ले ले फैसला। अल्लाह के फैसलों पर यकीन रखें, अल्लाह और दे देगा। लेकिन अगर वो शराबी कबाबी, उनके बच्चों की माएँ बनती रही, एक वक्त आएगा वो ख़ुद भी रसिया होंगी। ऐसी लड़कियों को मैं जानती हूँ, मैंने पूछा हाल उनका क्या हाल है। पहले हर वक्त रोती धोती थी, मर्द शराबी भी था और गलत आदत थी, लड़की चली गई उस घर में, खैर रोती रहती थी वो, रातों को नहीं आता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, पूरा उसका मामला था। इस साल जब मैं गई पाकिस्तान तो मैंने ऐसे ही पूछा उनके घर वालों से या जिससे भी, तो मैंने कहा कि क्या हाल है उसका, ठीक है वो? तो कह रही हाँ बहुत ठीक है। मैंने कहा क्या हुआ? कह रही वो भी वैसी हो गई, वो भी पीती पिलाती है। जब इस तरह होगा तो फिर यही होगा। इसलिए हर बंदा अपने आप को चेक करे, कितनी बड़ी ख़राबी है, उसका असर अपने अंदर आ रहा है, उसके जरासीम आ रहे हैं, तो मत रहे। कभी ये ना सोचे कि ये दर बंद हो गया तो मेरा दर नहीं खुलेगा, और ख़ास तौर पर जहाँ दीन का नक्श हो। बाकी छोटे मोटे मामले हर जगह होते हैं, अगर निभा करना है तो बंदा कर लेता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं औरत कुछ हकूक़ की कमी कर ले। अगर मर्द कहते हैं तुम्हें छोड़ के दूसरी बीवी कर रहा हूँ, तो क्या फ़िक्र है, तुम उसे कह दो जो कर लो, मुझे छोड़ के जो करनी है तो मुझे रख के ही कर लो। वहाँ तो फिर तुम्हें कुछ ना कुछ ज़िम्मेदारी का एहसास होगा। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया, हो सकता है मैं अकेली रहूँ और कुछ ना करूँ। तो ये सारे मामला आप देखें कि बार बार इसमें तकवा की बात आ रही है, और अल्लाह अपनी वसतों का यकीन दिला रहा है कि तुम अल्लाह पर नजरें लाओ। कोई शौहर किसी को नहीं खिलाता, कोई माँ और बाप किसी को नहीं कमा सकता। और बाकी एक बात रहती, हाय बदनामी होगी, ठप्पा लग जाएगा, तो कहा वकान अल्लाह गनीयन हमीदा, वो बेनियाज भी और तारीफ़ किया हुआ है, वो हमीद तुम्हारी भी तारीफें करा देगा। हक हक होता है, सबको पता होता है औरत का कसूर है कि मर्द का। बस सिर्फ इसलिए अपनी बेटियों को सूली पे चढ़ाए रखते हैं कि नहीं इनके ऊपर ठप्पा लग जाएगा। नहीं, जो जुल्म करेगा उसका नाम उस पर होगा, और दुनिया की चीज़ें हैं ही क्या, अल्लाह के ऊपर नजरें लगाओ। फिर ऐसी औरतों को चाहिए कि ख़ुद को मसरूफ़ करें जिनके मर्द उनको तवज्जो नहीं देते। वो कहें नहीं तो ना सही, अब देखिए लोगों के तो नहीं रहते, बेवा हो जाती हैं ना औरतें। मैं 25 साल की लड़की को जानती हूँ बेवा हो गई, 19 साल की लड़की बेवा हो गई, 19 वाली की शादी हो गई, 25 वाली की नहीं हुई अभी तक। अल्लाह क्या चाहता है कि आओ तुम मेरी तरफ आ जाओ। शोहरों की जिम्मेदारियाँ, उनकी नास बिरदारियाँ, अल्लाह ने तुम्हें उससे अगर ख्वारिग किया, तुम क्या यही ज़िंदगी है? क्या सिर्फ घर सजाना, कपड़े अच्छे पहनना और खाना पीना यही ज़िंदगी है? क्यों उन पे नज़र रखते हो? तुम्हारे हकूक़ पूरे हो रहे हैं, कर दो, जिम्मेदारियां करो। वैसे भी तो कोई साथ रहता है, उसके कपड़े धोते हैं उसके भी धो दो, खाना किसी का भी पकाते हो, किसी के घर रहो, जॉब करो, किसी से पैसे लोगे ना, चलो नान नफका चल रहा है और उसके बदले में तुम उसकी कुछ खिदमत कर रहे हो, चलते रहो। और तुम अपने आप को मसरूफ़ करो, क्योंकि असल कदरदानी तुम्हारी करेगा तो वो अल्लाह करेगा। वलिल्लाहि मा फिस्समावाति व मा फिल अर्द, हाँ अल्लाह ही मालिक है उन सब चीज़ों का जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है, और कारसाज़ी के लिए बस वही काफ़ी है। अगर वो चाहे तो तुम लोगों को हटाकर तुम्हारी जगह दूसरों को ले आए, और वो इसकी पूरी कुदरत रखता है। जो शख्स महज सवाबे दुनिया का तालिब, वो इसे मालूम होना चाहिए کہ اللہ کے پاس تو دنیا کا ثواب بھی ہے اور آخرت کا بھی، اور اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علم بردار اور خدا واسطے کے گواہ بنو، اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی ذات خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو۔ فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے۔ دیکھیں یہاں بمانتوں کو پورا کروانے کی بات ہو رہی ہے نا، پیچھے بھی بات ہو گئی اور یہاں دوبارہ بتا دیا کہ دیکھو اگر اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرو گے، دنیا میں دوسروں کے حق نہیں دو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے منصب سے ہٹا دے گا۔ اصل بات یہ کہ خواہش نفس کی پیروی نہ ہو، اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی اور سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی، اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا، جس نے اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت سے کفر کیا، وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، اللہ ہرگز ان کو معاف نہ کرے گا۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ کیا وہ روز اٹھ کے کہتے ہیں اب آج مسلمان ہیں آج کافر ہیں؟ نہیں، یہ عملی رویوں کی طرف اشارہ ہے۔ رات کو سوتے ہیں تو کلمے پڑھ کے سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو بسم اللہ پڑھتے ہیں، لیکن سارا دن کفر والے کام کرتے ہیں، پھر رات کو سوتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ یعنی عمل اور زبان کے فرق کی بات ہے۔ کہ ایسے لوگوں کو اللہ کبھی راہ راست نہ دکھائے گا، اور جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق بناتے ہیں، ان کو یہ خبر سنا دو کہ ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں؟ اب دیکھیے کہ دنیا میں جہاں بھی نفاق ہوتا ہے نا، اکثر اس کی وجہ عزت، دنیا میں پروٹوکول، پریسٹیج میٹر، بڑے بنیں گے۔ اب یہاں سے لے کے پارے کے آخر تک ایک ہی مضمون ہے کہ ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار، کہ منافق سب سے نچلے درجے میں۔ عموماً دیکھیے کہ منافقت کی وجہ کیا ہوتی ہے، کہ لوگ دنیا میں بھی بڑا اچھا رکھنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو، اور دین والوں میں بھی اچھا بنتے ہیں، لیکن ان کا حال کیا ہے کہ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ دنیا ملی نہ آخرت ملے گی۔ کہا کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں، حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے۔ اللہ اس کتاب میں پہلے ہی تم کو حکم دے چکا کہ جہاں تم سنو اللہ کی آیتوں کے خلاف کفر بولا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو وہاں مت بیٹھو جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں۔ اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم بھی انہی کی طرح ہو، یقین جانو کہ اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے۔ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ایمان والوں کی محفلیں کافروں والی نہیں ہونی چاہیے، ان کی محفلوں میں اسلام کا رنگ ہونا چاہیے، اور اگر ایسی جگہ جہاں اللہ کے حکم ٹوٹے وہاں نہ بیٹھو۔ یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئی تو آ کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے۔ یعنی یہ کافر تو ہوتا ہی فائدوں کا حریص ہے نا، جس طرف فائدہ ملا اسی طرف چل پڑا۔ اگر کافروں کا پلہ بھاری رہا تو ان سے کہیں گے کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے، اور پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا، بس اللہ ہی تمہارے اور ان کے درمیان قیامت کے روز فیصلہ کرے گا، اور اس فیصلے میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں۔ سوچیے کتنے بڑے دھوکے باز ہیں، جو لوگوں کو بیوقوف بنا لیتا ہے وہ سوچتا ہے میں اللہ کو بھی بنا لوں گا، نعوذ باللہ، حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو قسم ساتے ہوئے اٹھتے ہیں، سستی کے مارے ہوئے، محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں، اور اللہ کو یاد کم ہی کرتے ہیں۔ ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لیں، منافقت کی ایک پہچان نمازوں کی سستی ہے۔ ہم اپنا جائزہ لینا چاہتے ہیں کہ ہم منافق ہیں کہ مومن؟ اپنی نمازوں سے اندازہ لگا لیں۔ منافق کا دل نماز میں نہیں لگتا، مارے باندھے کی نمازیں، ٹوٹے دل کی نمازیں، جب قضا ہونے لگتی ہے پھر اٹھتا ہے اور دو ٹھونگے مار کے بیٹھ جاتا ہے، اور نماز میں کوئی اللہ کی طرف دھیان نہیں، اس میں بھی اپنے ہی غم یاد آتے رہتے ہیں، اور آنے والے وقت کی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، یہ کھانا ہے، یہ پینا ہے، وہاں جانا ہے، یہاں جانا ہے۔ کہا یہ کفر اور ایمان کے درمیان ڈاواں ڈول ہیں، نہ پورے اس طرف ہیں نہ پورے اس طرف، جسے اللہ نے بھٹکا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پاتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء، بار بار ایک ہی پکار ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف سری حجت دے دو، یعنی نان مسلموں سے دوستیاں کر کے اللہ کو اپنے خلاف حجت دیتے ہو؟ یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں جائیں گے، اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے، البتہ جو ان میں سے توبہ کر لیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور اللہ کا دامن تھام لیں۔ چار نکاتی پروگرام ہے پارے کے آخر میں نفاق سے بچنے کا۔ سب سے پہلے توبہ، کس چیز سے؟ پچھلی زندگی سے، پچھلی منافقانہ حرکتوں سے۔ اگلی چیز وصلحو، اصلاح، یعنی آئندہ آپ اپنا عمل صحیح رکھو، اپنے آپ کو اچھے کاموں میں رکھو۔ تیسری چیز واعتصموا باللہ، اور اللہ کو محکم پکڑ لو، اللہ کا دامن تھام لو۔ یہ کیسے تھامتے ہیں؟ آج اللہ کا دامن تھامنے کا کیا طریقہ ہے؟ واعتصموا بحبل اللہ، اس رسی کو تھام لو جو اللہ نے آسمان سے بھیجی ہے، یعنی اس کتاب سے جڑ جاؤ، اس کو سمجھو، اس کو پڑھو، عمل کرو، علم کی طرف آؤ۔ اس کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ واخلصوا دینہم للہ، اور انہوں نے اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیا۔ حقیقت یہ کہ یہ کتاب بندے کو اس طرح خالص کرتی ہے جیسے بھٹی سونے کا میل جو ہے نکال دیتی ہے۔ آپ اس کتاب کے ساتھ لگے رہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ جیسے شروع شروع میں بندہ کتاب کی طرف آتا ہے نا، یعنی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ پہلی دفعہ قرآن سنتے ہیں، پانچ پارے آگے، ہائے 500 قسم کی برائیاں پتہ چل گئیں، ہائے یہ بھی گناہ، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط۔ یا پھر انسان اپنا محاسبہ کرتے ہوئے ڈرتا ہے، بڑا مشکل ہے، نہیں ہو سکتا، میرے میں بڑی خرابیاں، کا نہیں، لگے رہو۔ دیکھیں یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے ہماری کہ قرآن کی طرف آتے ہی ہم پکے مومن ہو جائیں گے۔ نہیں، یہ تو پورا پڑھنے والے بھی ابھی پکے نہیں ہو سکے ہوتے، ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے بار بار۔ جیسے آپ کپڑے صاف پہنتے ہیں، تھوڑی دیر بعد پھر گندے ہو جائیں گے۔ قرآن کے ساتھ تعلق رہے گا، انشاءاللہ آپ اپنا محاسبہ کرتے رہیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ اللہ کے ساتھ محکم جڑ جائیں گے اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں۔ ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں، اور اللہ مومنوں کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اور آخری آیت ہم سب کو دل کے ساتھ سننی ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم، اور لوگوں اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہیں خامخواہ سزا دے؟ اس نے تمہیں آگ کے لیے پیدا نہیں کیا؟ اس نے تمہیں جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے پیدا نہیں کیا؟ کیا کوئی ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالتی ہے؟ نہیں ڈالتی۔ تو کیوں سوچتے ہو کہ اللہ تمہیں آگ میں ڈالے گا؟ بس دو کام تم کر لو، اللہ تمہاری قدردانی کرے گا، اور وہ کام کیا ہیں؟ ان شکر تم و آمن تم، تم شکر گزار بندے بن جاؤ، نہ شکرے نہ رہو، تم اکھڑے نہ رہو اللہ سے، تم ناراض نہ رہو، تمہیں اللہ کے دشمن اچھے لگے اور اللہ والے برے لگے، یہ نہ شکریہ ہے۔ اللہ نے تمہیں مسلمان بنایا، امت مسلمہ میں سے بنایا، اور تم اکھڑے رہتے ہو، تم گھبرائے رہتے ہو، نہیں، تم اس پہ شکر کرو کہ اس نے مسلمان بنایا۔ وآمن تم، ایمان کی روش پہ چلو، جس ایمان کی بات کرتے اس کو اپنے رویوں سے بتاؤ۔ وکان اللہ شاکرن حلیما، اور وہ اللہ خوب قدردان ہے، حالات کو جانتا ہے، بڑی قدر کرے گا تمہاری ان ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کی۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ ہم جو پڑھتے ہیں اس کا حق ادا نہیں کر پاتے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کوئی بات نہیں، وقت پورا ہو گیا ہے، میں تمہارے اس جلدی جلدی پڑھے کو قبول کر لوں گا، اور میں تمہارے گھروں سے نکل کے آنے کو قبول کر لوں گا۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی رعایت کر رہے ہیں، کہ تمہیں بڑا تیز لگتا ہے، تمہیں بڑی جلدی جلدی لگتا ہے، کوئی بات نہیں، تمہیں نہیں جلدی سمجھ آتا، ایک بات سمجھ آ گئی پورے پارے کی، آؤ میں اس کی قدر کر لوں گا، بس تم اس پہ عمل شروع کر دو۔ اس پہ انشاءاللہ عمل کرتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ بڑے موقع زندگی میں لائے گا، جس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اتریں گی۔ یہاں پہ پارا پورا ہوا، پورے پارے نے ہمیں اللہ کی غلامی میں آنے کا سبق دیا، اور اپنے اندر سے خیانتوں کو، منافقتوں کو نکالنے کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں توفیق دے۔ اگلا پارا بہت اہم ہے، چھٹے پارے کے بارے میں میں اکثر کہتی ہوں کہ جس نے اس کو مس کر دیا اس نے بہت کچھ مس کر دیا، کیونکہ شریعت کی بہت ساری اس میں باتیں ہیں، اور کل کا ٹاپک بھی ہمارا بہت اہم ہے، بتاؤں گی تو نہیں، کچھ تو سسپنس رہے ہاں۔ انشاءاللہ تعالی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔